बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ توبہ کی 20 سے لے کر 22 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے بہروز یاری گل۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahara.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. سامعین, آج جمعۃ المبارک ہے, جمعۃ الوداع, رمضان المبارک کا آخری جمعہ کہ جو مخصوص ہے عالمی یوم القدس کے حوالے سے. آج دنیا بھر میں عالمی یوم القدس کے حوالے سے عظیم الشان ریلیاں نکالی گئیں, جس میں دنیا بھر کے مسلمانوں نے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. آج جمعہ 9 اردیبہشت 1401 ہجری شمسی مطابق 27 رمضان المبارک 1443 ہجری قمری اور 29 اپریل 2022 عیسوی ہیں. سامعین, ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں رہے گی. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. پھر آپ سامعین سن سکیں گے ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا سلسلہ وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن, اور نشریات کا اختتام دعائے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر ہوگا. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے تحریک مزاحمت کو مسئلہ فلسطین کے حل کا واحد راستہ قرار دیا ہے. ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے عالمی یوم القدس کی ریلی کو فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کی مخالفت میں امت مسلمہ کی یکجہتی کا مظہر قرار دیا ہے. آج اسلامی جمہوریہ ایران سمیت دنیا بھر میں عالمی یوم القدس روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد ریلی میں 20 لاکھ لوگوں کو جمع کیا جائے گا, اور مزار شریف میں جمعرات کی شام کے دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے تحریک مزاحمت کو فلسطینی مسئلے کے حل کا واحد راستہ قرار دیا ہے. عالمی یوم القدس کے موقع پر اپنے نشری خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ بیت المقدس مسلمانوں کو آواز دے رہا ہے, اور جب تک غاصب صہیونیوں کا قبضہ ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہر دن کو یوم القدس سمجھنا چاہیے. آپ نے مسئلہ فلسطین کو عالم اسلام کا ولین مسئلہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے نسل پرست اور کینہ پرور عالمی طاقتوں پر ہرگز بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں عالم اسلام کے تمام مسائل اور خاص طور سے مسئلہ فلسطین کو صرف اور صرف مزاحمت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے مسجد الاقصی کے دفاع میں فلسطینیوں کی حالیہ استقامت اور مجاہدت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حالیہ برسوں کے واقعات نے صہیونی دشمن کے ساتھ مفاہمت کے تمام منصوبوں پر خط بطلان کھینچ دیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران فلسطینیوں اور ان کی تحریک مزاحمت کا حامی ہے, اور ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے خیانت آمیز عمل کی مذمت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس سال یوم القدس ایسے وقت میں منایا جا رہا ہے جب ساری چیزیں فلسطین کے حال اور مستقبل میں نئے توازن کے قیام کا اندیا دے رہی ہیں, اور جرائم پیشہ صہیونی حکومت دفاعی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج غاصب صہیونی حکومت کے سب سے بڑے حامی امریکہ کو بھی دنیا میں پے در پے شکستوں کا سامنا ہے. اسے افغانستان میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایران کے خلاف دباؤ ڈالنے کی پالیسی دم توڑ گئی ہے. عالمی معیشت پر اس کی گرفت کمزور ہوئی ہے, اور خود امریکہ کا اندرونی نظام زبو حالی سے دوچار ہے. ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے عالمی یوم القدس کی ریلی کو فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کی مخالفت میں امت مسلمہ کی یکجہتی کا مظہر قرار دیا. ایران میں یوم القدس کی ریلیوں میں صدر مملکت سمیت اہم سیاسی و مذہبی شخصیات اور اعلی سول و فوجی عہدیداروں نے بھی شرکت کی. صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے, جو تہران میں عالمی یوم القدس کی ریلی میں شریک تھے, کہا کہ بیت المقدس آزاد ہو کر رہے گا, اور یہ خدا اور رسول کا وعدہ ہے. صدر مملکت نے عالمی یوم القدس کی ریلی کو امت مسلمہ کی یکجہتی کا مظہر قرار دیا اور کہا کہ عالمی یوم القدس کی تحریک غاصب صہیونی حکومت کے زوال پر منتج ہوگی. خطیب نماز جمعہ تہران حجت الاسلام والمسلمین سید ابو ترابی فرد نے بھی تہران میں عالمی یوم القدس کی ریلی میں ارنا سے گفتگو میں عالمی یوم القدس کے جلوس اور مظاہروں میں تہرانی عوام کی بھرپور شرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ نے تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ بیت المقدس سمیت تمام فلسطینی اور مقبوضہ علاقوں کی آزادی تک اپنی جد و جہد سے دستبردار نہیں ہوگی. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے بھی تہران کے آج کے خطبہ نماز جمعہ سے قبل اپنے خطاب میں کہا کہ عالمی سامراج نے علاقے میں صہیونی حکومت قائم کی, جبکہ یہ غاصب حکومت جلد ہی دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گی. جنرل سلامی نے کہا کہ سازش کرنے والوں کا اتحاد فلسطینی عوام کے لیے کوئی امن و سلامتی کا تحفہ نہیں لا سکتا. تہران میں عالمی یوم القدس کی ریلی کی قرارداد میں بھی کہا گیا ہے کہ عالمی یوم القدس اور فلسطینی قوم کی حمایت ایران کی قومی سلامتی کا باعث اور تسلط پسند سامراجی نظام کی سازشوں کے مقابلے میں امت مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی کا موجب ہے. رمضان المبارک جمعۃ الوداع کے دن دارالحکومت تہران سمیت ایران کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عالمی یوم القدس کی ریلیاں نکالی گئیں, جن میں ایرانی عوام نے وسیع پیمانے پر شرکت کی. عالمی یوم القدس کی مناسبت سے بڑی تعداد میں مسجد الاقصی میں جمع ہونے والے فلسطینیوں پر صہیونی فوجیوں نے حملہ کر دیا. تاہم فلسطینیوں کی استقامت نے انہیں پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا, جبکہ فلسطین کے ساتھ ہی افغانستان, عراق, بحرین, یمن, ہندوستان, پاکستان سمیت بہت سے دیگر ملکوں میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے. صہیونی حکومت کے فوجیوں نے عالمی یوم القدس کی مناسبت سے مسجد الاقصی کے مختلف علاقوں میں بڑی تعداد میں اکٹھا ہونے والے فلسطینیوں پر یلغار کرتے ہوئے اندھا دھند فائرنگ کرنا شروع کر دی. فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں کے حملوں کے نتیجے میں 42 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں. فلسطینی عوام عالمی یوم القدس کی مناسبت سے آج صبح سے ہی بڑی تعداد میں مسجد الاقصی میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئی تھی. عالمی یوم القدس کی مناسبت سے گزشتہ روز بھی صہیونی حکومت کی فوج نے اپنی ریزرو فورس کے 6 بریگیڈ کو غرب اردن سے متصل سرحدی علاقوں میں تعمیر دیوار حائل کے طول میں تعینات کر دیا تھا. دریاسنا عراق, بحرین, یمن, افغانستان, پاکستان, ہندوستان اور دیگر ملکوں میں بھی عالمی یوم القدس کے موقع پر احتجاجی جلوس اور مختلف پروگراموں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. عراق سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عالمی یوم القدس کی مناسبت سے نجف اشرف, کربلا معلی, بغداد, بصرہ سمیت اس ملک کے مختلف علاقوں میں احتجاجی جلوس نکالے گئے اور غاصب صہیونی حکومت اور اس کی مجرمانہ اقدامات کی مذمت کی گئی. عالمی یوم القدس پر غزہ اور غرب اردن میں جشن کا سما رہا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ فلسطینی عوام نے عالمی یوم القدس پر بیت المقدس اور پوری سرزمین فلسطین کو آزاد کرانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس مناسبت سے غزہ میں جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں جن میں عوام نے پرجوش انداز میں شرکت کی۔ عالمی یوم القدس کے لیے غزہ کی سڑکوں کی کئی دنوں پہلے سے ہی ان کو سجانا شروع کر دیا گیا تھا۔ غزہ میں نکالی جانے والی ریلیوں میں فلسطینیوں نے اپنے ہاتھوں میں شہداء آزادی فلسطین کے ساتھ ہی سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تصویریں بھی اٹھا رکھی تھیں۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں بھی عوام نے عالمی یوم القدس پر جلوس نکالے اور مظاہرے کیے۔ اس مناسبت سے بیت المقدس میں قبلہ اول مسجد الاقصی میں بہت بڑی تعداد میں فلسطینیوں نے اجتماع کیا۔ اسی کے ساتھ بعض علاقوں میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کی بھی خبریں ملی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پارٹی نے 20 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد میں جمع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان نے موجودہ حکومت کے خلاف تحریک تیز کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ 20 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد میں جمع کریں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد ریلی کے انتظامات کو آخری شکل دینے کے لیے تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ دونوں اجلاس 9 مئی کو ہوں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے زیر عنوان اسلام آباد ریلی کو ہر حال میں کامیاب بنایا جائے گا۔ عام آدمی پارٹی کی حکومت نے دہلی کا نقشہ بدل دیا ہے۔ یہ بات عام آدمی پارٹی کی سینئر لیڈر اور دہلی اسمبلی کی رکن کالکاجی آتشی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے زیر اہتمام منعقدہ ایک اجلاس میں کہی۔ انہوں نے اس اجلاس میں اپنے خطاب میں کہا کہ اروند کیجریوال کی قیادت میں دہلی کی عام آدمی پارٹی کی حکومت 7 برس میں ہندوستان کے قومی دارالحکومت کا چہرہ بدل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی کی عام آدمی پارٹی کی حکومت تمام تر مشکلات اور مسائل کے باوجود شہریوں کو بہترین خدمات فراہم کر رہی ہے، جبکہ بجٹ کو خسارے میں نہیں جانے دیا۔ عام آدمی پارٹی کی سینئر لیڈر آتشی نے دہلی میں گزشتہ 7 برس میں ہونے والی ترقی ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی حکومت کے عزم کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اروند کیجریوال کا دہلی ماڈل آف گورننس دنیا کے بہت سے ملکوں کو درپیش چیلنجوں کا حل پیش کرتا ہے۔ داعش دہشت گرد گروہ نے جمعرات کو مزار شریف کے شیعہ علاقوں میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ جمعرات کو افغانستان کے شہر مزار شریف کے شیعہ نشین علاقوں میں بم دھماکے ہوئے تھے، جن میں 9 افراد شہید اور 13 زخمی ہوئے تھے۔ افغانستان کے شیعہ نشین علاقوں میں پے در پے ہونے والے دہشت گردانہ دھماکوں کی ملکی، علاقائی اور عالمی سطح پر سخت مذمت کی جا رہی ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت نے ان دھماکوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ذمہ داروں کو گرفتار کر کے سخت سزا دینے کا عزم ظاہر کرنے کے ساتھ ہی اعلان کیا ہے کہ دھماکوں کے ذمہ دار افغان نہیں ہیں۔ افغانستان کی سیاسی شخصیات نے بھی زور دے کر کہا ہے کہ اس طرح کے دھماکوں کا مقصد ملک میں مذہبی اور نسلی جنگ چھیڑنا ہے، اور عوام کو اس سلسلے میں ہوشیار رہتے ہوئے دشمن کی سازشوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اطلاعات ہیں کہ آج بھی کابل میں ایک مسجد میں دھماکہ ہوا ہے، جس میں کئی افراد کے مارے جانے اور زخمی ہونے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سلامتی کونسل یوکرائن جنگ کی روک تھام کرنے میں ناکام رہی ہے۔ فارس خبر رسائی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اینٹونیو گوترش نے کیف میں یوکرائن کے صدر کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں یوکرائن جنگ کو روکنے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ناتوانی پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ میں کھل کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی توانائی اور اختیارات کے باوجود سلامتی کونسل یوکرائن کی جنگ کی روک تھام کرنے میں کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ 15 رکن ملکوں پر مشتمل سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ عالمی امن و سلامتی کا تحفظ کرے، جبکہ یوکرائن کی حکومت نے روس کا حملہ روکنے میں سلامتی کونسل کی ناتوانی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سلامتی کونسل کی ناتوانی کے باوجود اقوام متحدہ نے کئی اقدامات انجام دیے ہیں۔ روس کے سراغ رساں ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور پولینڈ یوکرائن کے بعض علاقوں پر قبضہ کرنے اور اس ملک کے بعض مغربی علاقوں کو یوکرائن سے جدا کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کے بیرونی خفیہ سراغ رساں ادارے کے سربراہ سرگئی نارشکین نے کہا ہے کہ ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ واشنگٹن اور وارسا یوکرائن کے بعض تاریخی علاقوں پر اپنا سیاسی و فوجی کنٹرول حاصل کرنے کا منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی آتا چاہیے، ہم ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے اور کوئی بھی میری تمنا نہیں اور کوئی
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے ماہ رمضان کی مناسبت سے ہمارا سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن. اور پروگرام رمضان بہار قرآن کے بعد دعائے امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر. اور سماعت فرمائیے پروگرام رمضان بہار قرآن.
صلاة اللہ سلام اللہ, صلاة اللہ سلام اللہ علیک یا اجمل خلق اللہ, علیک یا اجمل خلق اللہ.
سامعین, ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ہمارے اس سلسلے وار خصوصی پروگرام میں آپ قرآن مفاہیم اور قرآن کریم کی آیات کی مختصر تفسیر سماعت فرماتے رہے ہیں. اور گزشتہ پروگراموں میں آپ نے سورہ مبارک بلد کی آیات کی مختصر تفسیر سماعت فرمائی. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. جی ہاں سامعین, ماہ مبارک رمضان میں ہمارے اس سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن میں آپ قرآنی آیات کی مختصر تفسیر سماعت فرماتے رہے ہیں. ماہ مبارک رمضان اپنے آخری ایام میں داخل ہو چکا ہے اور چند ہی دن کا مہمان ہے. اس ماہ مبارک کی پربرکت راتوں میں قرآن مجید سے انس اور قرآنی مفاہیم سے آگہی یقینی طور پر ہمارے قلوب کو نورانی کرنے کا باعث بن سکتی ہے. اس سے ہماری روح میں تازگی اور خاص طور پر معنوی اثرات کے مرتب ہونے کی زمین ہموار ہو سکتی ہے. ماہ مبارک رمضان علی الظاہر 30 روزوں پر مشتمل ہے, لیکن ان 30 دنوں کے اثرات پورے سال مرتب ہونے چاہیے. جس طریقے سے ہم ماہ مبارک رمضان میں قرآن سے انس حاصل کرتے ہیں, اسی طریقے سے یہ انس قرآن کے ساتھ پورے سال باقی رہنا چاہیے اور قرآن سے ہماری وابستگی دائمی ہونی چاہیے. جی ہاں سامعین, ان چند راتوں میں کہ جو ماہ مبارک رمضان کی بچی ہیں, ان چند راتوں میں ہم نے سورہ مبارک قدر کی آیات کی مختصر تفسیر پیش کرنے کا پروگرام بنایا ہے. تو سماعت فرمائیے سورہ مبارک قدر کی مختصر تفسیر پیش کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید محمد حسن آبدی.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. آج سورہ قدر کے سلسلے میں پہلی گفتگو ہے. سورہ قدر سورہ کے نام سے ہی اس کے مطالب واضح اور روشن ہیں کہ اس سورہ میں قرآن مجید کے شب قدر میں نازل ہونے اور اس شب قدر کی اہمیت اور اس شب کی برکات و آثار کا تذکرہ ہے. لہذا اس سلسلے میں چند سوالات بھی ذہن میں آ سکتے ہیں جن کے جواب دینا ضروری ہے. ممکن ہے پہلا سوال ذہن میں یہ آئے کہ شب قدر مخفی کیوں ہے, کیونکہ جو تین شبیں ہیں ان میں سے ایک شب قدر کہی گئی ہے, یہ مخفی کیوں ہے, کیوں ایک شب کو معین کیوں نہیں کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال بھر کی راتوں میں یا یوں کہا جائے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں شب قدر کو مخفی رکھا. کیوں؟ تاکہ لوگ اس شب کو اہمیت دیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت کو تمام عبادات میں مخفی رکھا، تاکہ لوگ عبادات تمام عبادات کو بجا لائیں اور کسی بھی عبادت سے محروم نہ رہیں. اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے غضب کو تمام گناہوں میں مخفی رکھا تاکہ انسان ہر طرح کے گناہ سے پرہیز کریں، کیونکہ نہیں پتا کون سا گناہ اللہ کے غیظ و غضب کا سبب بن جائے. اور اسی طریقے سے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دوستوں اور محبوں کو تمام لوگوں کے درمیان مخفی رکھا تاکہ لوگ سب آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، بے احترامی نہ کریں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسم اعظم کو اپنے تمام اسماء جو 99 اسماء گنے جاتے ہیں، شمار کیے جاتے ہیں، ان میں مخفی رکھا تاکہ انسان تمام اسماء الہی کو اہمیت دے، پڑھے، ان سے استفادہ کرے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے موت کے وقت کو مخفی رکھا تاکہ انسان ہر وقت موت کے لیے آمادہ رہے. بس جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے ان تمام کاموں میں اس کی مصلحت شامل ہے، شب قدر کو مخفی رکھنے کے سلسلے میں اس کی مصلحت یہی ہے تاکہ انسان پورے ماہ رمضان تو اپنی جگہ، مخصوصاً ان تین شبوں کو اہمیت دے تاکہ اس کے عظیم ثواب کو درک کر سکے. دوسرا سوال ممکن ہے ذہن میں یہ آئے کہ کیا شب قدر گزشتہ امتوں میں تھی اور اس امت میں بھی ہے، یا نہیں صرف اس امت میں ہے، گزشتہ امتوں میں شب قدر نہیں تھی؟ جواب جو مفسرین دیتے ہیں وہ یہ کہ آیات کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر قرآن کے زمانۂ نبی میں نازل ہونے سے قیامت تک کے لیے ہے، جس پر فعل مضارع کا صیغہ بھی دلالت کرتا ہے، اور تواتر سے یہ بات نقل ہوئی ہے اور روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے. مگر سابقہ دور میں یہ شب قدر کا سلسلہ نہیں تھا، جیسا کہ اس مطلب پر یہ حدیث نبوی بھی دلالت کرتی ہے جس میں آنحضرت نے ارشاد فرمایا ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر، کہ یہ شب قدر وہ شب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے لیے قرار دیا ہے. ولم یعطیھا من کان قبلہم، جو میری امت سے پہلے والوں کے لیے یہ نعمت عطا نہیں ہوئی. بس پتہ چلا کہ یہ شب قدر فقط امت مسلمہ، امت محمدیہ کے لیے ہے. اس روایت کا حوالہ کتاب تفسیر در المنصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 371. تیسرا سوال ممکن ہے یہ ذہن میں آئے کہ یہ جو کہا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے، تو سوال ممکن ہے ذہن میں آئے کہ کیوں یہ ایک شب ہزار مہینوں سے افضل، یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ تو جواب یہ دیا گیا ہے کہ بظاہر اس شب کی اتنی اہمیت اس شب کی عبادت اور اس شب کے جاگنے کی وجہ سے ہے، اور جو روایات اس سلسلے میں نقل ہوئی ہیں وہ کاملاً اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ ان کے علاوہ اس شب کی فضیلت اس شب قرآن کے نازل ہونے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی وجہ سے ہے. چوتھا سوال ممکن ہے یہ ذہن میں آئے کہ کیوں قرآن کو شب قدر میں نازل کیا گیا، کیوں دوسری شبوں میں نہیں نازل کیا گیا؟ اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ کیونکہ اس شب لوگوں کو ایک سال کے لوگوں کی جو ہے مجموعاً ایک سال کے حالات تحریر کیے جاتے ہیں کہ آج کے بعد آئندہ شب قدر تک لوگوں کے ساتھ کیا کیا حالات پیش آئیں گے، لہذا ایسی رات میں جاگنا اور توبہ و زاری کرنا اور اللہ سے طلب مغفرت کرنا چاہیے. اور قرآن جو کتاب ہدایت و سعادت اور خوشبختی ہے ایسی بابرکت شب میں نازل ہوا تاکہ قرآن اور شب قدر دونوں ایک دوسرے سے مربوط رہ سکے، اس لیے اس عظیم شب میں قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل. پانچواں سوال ممکن ہے ذہن میں یہ آئے کہ کیا شب قدر تمام ممالک میں ایک ہی ہوتی ہے، جیسے یہاں ہو رہی ہے وہیں دوسرے ممالک میں بھی؟ جواب یہ ہے کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ قمری مہینوں کا آغاز تمام ممالک میں یکساں نہیں ہے، ممکن ہے کہیں پہلی ہو تو کہیں دوسری ہو، لہذا
شب قدر بھی یکساں نہیں ہو سکتی، ہر جگہ ہر تاریخ کے لحاظ سے مختلف ہوگی۔ لہذا اے اللہ، ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار اس سورے کی برکات کو ہمیں حاصل کرنے، اس شب کو درک کرنے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس شب کے اعمال کو بجا لانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ علیکم السلام۔ اس کے بعد سورہ قدر کی معلومات عامہ کے حوالے سے ہیں۔ قدر یعنی اہمیت والی چیز، یہ مکی سورہ ہے جو کہ قرآن کی ظاہری ترتیب میں 97 نمبر پر سورہ علق کے بعد اور سورہ بینہ سے پہلے ذکر ہے، اور قرآن کی نزولی ترتیب میں 25 نمبر کا سورہ ہے، سورہ عبس کے بعد اور سورہ شمس سے پہلے نازل ہوا۔ اس سورہ کی کل 5 آیات ہیں اور 30 کلمات اور 112 اس میں حروف ہیں۔ سورہ قدر کی شان نزول کے حوالے سے دو قول ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 1000 ماہ تک لباس جنگ تن کر کے اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کیا یا اس کے لیے آمادہ رہا، تو جب آپ کا یہ فرمان آپ کے اصحاب نے سنا تو وہ لوگ بھی آرزو کرنے لگے کہ کاش ہمارے لیے بھی وہ عظمت، وہ اہمیت ملتی کہ ہم بھی اس عظیم ثواب کو حاصل کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ نازل کیا کہ اے مسلمانوں، تم اس شب قدر کی شب کو درک کرتے ہوئے اس کے اعمال کو وجہ لاؤ گے تو یہ 1000 مہینوں سے افضل ہوگا۔ دوسرے مقام پر جو شان نزول کے حوالے سے ذکر ہے وہ یہ کہ جب ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 افراد کا 80 سال تک بغیر کسی معصیت کے اللہ کی عبادت کرنے کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل میں 4 افراد ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے 80 سال تک بغیر کسی معصیت کے، معصوم نہیں تھے وہ، غیر معصوم تھے، لیکن بغیر کسی معصیت کے 80 سال تک جو ہے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو اصحاب نے جب یہ سنا تو وہ بھی آرزو کرنے لگے کہ کاش ہمیں بھی ایسی پاکیزہ عمر حاصل ہو تاکہ ہم بھی بغیر معصیت کے زندگی گزاریں اور ہمیں بھی یہ توفیق ملتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کو نازل کیا کہ اے مومنین، اے مسلمین، تم بھی اگر شب قدر کے شب کو درک کر لو اور اس کی عبادات کو انجام دو تو یہ تمہاری ایک شب 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ ان دونوں شان نزول کا حوالہ تفسیر در المنصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 371۔ اس کے بعد سورہ قدر کے فضائل اور فوائد کا تذکرہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من قرأ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فجہر بہا صوتہ، جو شخص سورہ انا انزلنا کو اپنی نماز دوسرے سورہ کی جگہ پڑھے حمد کے بعد اور جہر کے ساتھ پڑھے تو کان کالشاہر سیفہ فی سبیل اللہ، اگرچہ یہاں یہ نماز کی قید نہیں ہے، کلن سورہ قدر پڑھنے کی صورت ہے جہر کے ساتھ، تو یہ شخص جو سورہ قدر کو جہر کے ساتھ پڑھتا ہے یعنی آواز کے ساتھ پڑھتا ہے، کان کالشاہر سیفہ فی سبیل اللہ، گویا یہ اس شخص کی مانند ہے جس نے تلوار لے کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو۔ وَمَنْ قَرَعَهَا سِرًا، اور جو پوشیدہ طور پر بھی اس سورے کی تلاوت کرتا ہے، کان کالمتشحط بدمہ فی سبیل اللہ، تو یہ شخص بھی اس شخص کی مانند ہے جو راہ خدا میں اپنے خون سے غلطہ ہوا۔ وَمَنْ قَرَعَهَا 10 مرات، اور جو شخص 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھتا ہے، وَحَلَّهُ عَنْهُ 1000 ذَنْبٍ مِّن ذُنُوبِهِ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں میں سے 1000 گناہوں کو بخش۔ یہ سورہ کی فضیلت اور اہمیت اور مطلب ہے۔ اس روایت کے حوالے کتاب ثواب الاعمال صفحہ نمبر 152، روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، شکا رجل من حمدان الى امیر المومنین علیہ السلام، حمدان کے رہنے والے ایک شخص نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے شکوہ کیا، گلہ کیا، وجہ الظاہر کمر درد کا، کہ امیر المومنین میری کمر میں بہت درد رہتا ہے، کافی اس کی وجہ سے اذیت میں ہوں. وَأَنَّهُ يُسَحِّرُ اللَّيْلَ، کہ یہ درد سبب بنتا ہے کہ میں ساری رات جو ہے وہ درد کی وجہ سے جاگوں. فقال، تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ضع یدک علی الموضع الذی تشتکی منہ، اپنا ہاتھ اس درد کی جگہ جہاں تمہیں درد ہے. حضرت کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ علاج صرف کمر درد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جہاں بھی انسان کے جسم میں درد ہو اس جگہ درد رہتا ہے. اس وقت کمر درد تھا، لہذا اس نے اپنی کمر کے درد کے لحاظ سے علاج پوچھا. لیکن حضرت اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ گویا جہاں بھی جسم میں انسان کے درد ہو اس درد کی جگہ ہاتھ رکھ کے وقرا صلاتن، تین مرتبہ یہ جملہ پڑھے، یہ آیت پڑھے، کیا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کہ کسی بھی نفس کو موت نہیں آ سکتی مگر باذن پروردگار، جس کو بھی موت آتی ہے باذن پروردگار آتی ہے. کتابا معجلہ، جو ایک معین ہر ایک کے لیے وقت موت کا قرار دے دیا گیا ہے. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو اپنے کاموں اپنے اعمال کے نتیجے میں دنیا کا اجر چاہتا ہے ہم اسے دنیا ہی کا اجر عطا کر دیتے ہیں. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا ثواب دیتے ہیں. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ساتھ ساتھ میں ہم شکر گزاروں کا جزا بھی دیتے ہیں، یعنی کیونکہ آخرت کی انہوں نے چاہی ہے لہذا آخرت تو آخرت، دنیا میں بھی ہم ان کو جزا دیں گے. تین مرتبہ اس آیت کی تلاوت کرے درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر کے، اور پھر دوسرا اس کے ساتھ یہ کرے کہ وقرا سبع مرات، سات مرتبہ یہ سورہ انا انزلنا پڑھے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر. اگر اس آیت کو تین مرتبہ اور سورہ انا انزلنا کو سات مرتبہ درد کی جگہ پڑھے تو درد کو شفا یابی ہوگی، اور واقعا کیوں نہ ہو، فیہ شفاء للمومنین، ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو صرف روحانی نہیں جسمانی مادی فوائد کے حوالے سے بھی قرار دیا ہے، بشرطے کہ کوئی اس پر ایمان رکھتے ہوئے عمل کرے. روایت کا حوالہ، تو حضرت فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكَ تَعَافَى تَعَافِي مِنَ الْعِلَّةِ ان شاء اللہ تعالی، کہ اگر تم نے یہ دونوں عمل کیے یعنی سات مرتبہ انا انزلنا اور تین مرتبہ وہ آیت پڑھی تو انشاءاللہ تم اس مریضی سے شفا پاؤ گی. روایت کا حوالہ کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 30، روایت یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. راوی کہتا ہے کہ سألته عن لیلۃ القدر، میں نے چھٹے امام سے شب قدر کے بارے میں جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا، التمسها لیلۃ 21 ولیلۃ 23 من رمضان، کہ اگرچہ پہلی 19 کی شب بھی ایسے مالی شب ہے لیکن حضرت نے ان دو شبوں کو 21 اور 23 کی شب کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان دو شبوں میں شب قدر کو درک کرنے کی کوشش کرو، یعنی اگر پہلی شب قدر میں سو گئے ہو تو کوشش کرو کہ دوسری دو شبوں میں جو ہے نہ سو اور ساری رات جو ہے وہ عبادت میں گزارو تاکہ اس شب کی عظمت کو اس کی مغفرت کو درک کر سکو. اس روایت کا حوالہ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 617. ساتویں روایت، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، من قرعہا اعطی من الاجر کمن صام رمضان واحیا لیلۃ القدر، جس نے سورہ قدر کی تلاوت کی یقیناً سمجھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے اس کو اس شخص کا سا اجر دیا جاتا ہے جس نے ماہ رمضان میں روزے رکھے ہوں اور شب قدر میں جاگ کر کے اس میں گزاری ہو، اس شخص کے معنی. روایت کا حوالہ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 612. آٹھویں روایت، یہ بھی چھٹے امام سے ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، من نام فی اللیلۃ اللتی یفرق فیہا کل امر حکیم لم یحج تلک السنہ وہی لیلۃ 23 من شہر رمضان، جو شخص اس شب قدر کی کے جاگنے کو درک نہ کر سکا کہ جس شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی ہر امر کا فیصلہ کرتا ہے تو اس شب قدر میں نہ جاگنے اور اس شب قدر کی برکت کو درک نہ کرنے کے نتیجے میں وہ شخص اس سال حج سے محروم رہے گا. بس پتہ چلا جس نے اس شب کی عظمت کو در کر لیا اگر اس کے نصیب میں ہوگا تو وہ اسی سال حج کو جائے گا. وہی لیلۃ الثلاث و من شہر رمضان, جو کہ اس میں حضرت نے اور تخصیص دے دی کہ جو 23ویں کی شب خاص زیادہ اہمیت رکھتی ہے. لأن فيها تكتب وفد الحاج, اس لیے کہ اس شب میں یعنی 23ویں کی ماہ رمضان کی شب میں حاجیوں کے قافلوں کو لکھا جاتا ہے کہ کون کون سا قافلہ, کون کون سے لوگوں پر مشتمل قافلہ اس سال حج کرے گا. وفيها يكتب الارزاق والآجال, اور اس شب قادر میں انسانوں کی رزق و روزی لکھی جاتی ہے, ان کی زندگی اور موت لکھی جاتی ہے, کس کو طولانی عمر ملے گی, کس کی عمر کم ہو جائے گی. وما يكون من السنة الى السنة, اور اس سال سے آخری سال تک کے اس کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی فیصلے کرتا ہے وہ لکھے جاتے ہیں. اس روایت کا حوالہ تفسیر نور الثقلین جن نمبر 5 صفحہ 616, نمی روایت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے. آپ ارشاد فرماتے ہیں, من اتى قبر اخيه المؤمن من ناحيه يضع يده وقرا ان انزلناه في ليله القار 7 مرات, جو شخص اپنے کسی برادر مومن کی قبر پہ جائے فاتحہ پڑھنے کے لیے تو اس کی قبر کے کسی بھی حصے میں ہاتھ لگا کر کے, جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں فاتحہ صحیح ہے نا, تو فاتحہ پڑھے اپنی جگہ, اس کے علاوہ اگر قبر پہ ہاتھ رکھ کر کے ان انزلناه 7 مرتبہ پڑھتا ہے, امنا من الفضائل اکبر, پہلے میں تھا کہ اس کو بھی اللہ بخش دے گا, صاحب قبر کو بھی بخش دے گا, جو پہلے روایت گزری 7 مرتبہ انہیں انزلنا پڑھنے کی. اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ روزے محشر کی, امام رضا فرماتے ہیں کہ روزے محشر کے جزا و فضا سے بھی پناہ پائے گا, اس کو نجات ملے گی. اس روایت کا حوالہ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 612, 10ویں روایت چھٹے امام سے ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں, وعظ اصحابہ واولیاءہ من کانت بہ علتن, آپ نے نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے اپنے اصحاب کو اور دوستوں کو ارشاد فرمایا کہ جسے بھی کوئی تکلیف ہو, مریضی ہو, فلیاخذ قلتن جدیدتن ولیجعل فیہ الماء, تو وہ ایک تازہ بغیر استعمال شدہ برتن لے اور اس میں پانی رکھے, ویسقی الماء بنفسہ, اور اس پانی کو تنہا خود پیئے, یا جسے درد ہے تکلیف ہے اسے پلائے. اما ویقرا علی الماء سورۃ ان انزلناه علی الترتیل 3 مرات, 3 مرتبہ سورہ ان انزلنا پڑھ کے اس پانی پر خود کو تکلیف ہے خود پیئے, ورنہ جس کو تکلیف ہے اسے پلائے. ثم یشرب من ذلک الماء, پھر اس پانی سے پیئے تو, ولیتوضا, اور پھر اگر ہے اتنا کہ وضو کر سکتا ہے تو وضو کرے, وَلْيَمْسَعْ بِهِ, اور مسا کرے اس سے, یا چہرے پہ ملے. وَكُلَّ مَنْ قَضَى زَادَ فِيهِ, اور جتنا بھی اس میں زیادہ ہو اسے اپنے چہرے پہ مل لے, سر پہ ڈال لے. تو فَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَيُعَافِيهِ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّهْرِ, تو ابھی 3 دن اس عمل کو نہیں گزریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مریضی سے شفا عنایت کرے گا. روایت کا حوالہ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 612. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سامعین, پروگرام رمضان بہار قرآن کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجئے, خدا حافظ و ناصر.
آیات کی رمجھم میں قرآن کی تلاوت ہے, کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے, کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان 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 مہمان مہمان ہے رمضان محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہے یا سبحان رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
سامعین پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی دعا عبودیت کا پیکر ہے غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت عزت قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے دعا انسان کے قلبی فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت حسد حرص دنیا کی محبت مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں جی ہاں سامعین ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجان عجلان قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.